أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس کی یہ یہ خصوصیات ہیں، مثلا یہ کتاب انسان کو شفا عطا کرتی ہے تمام بیماریوں سے، اور اسی طرح یہ دلوں کو سکون اور آرام اور اطمینان بخشنے والی کتاب ہے، اور ڈھیر ساری خصوصیات اس کتاب کی موجود ہیں، اور اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ خریدنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ فلاں کنٹری کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اگرچہ کوئی اس کو خرید نہیں سکتا لیکن دیکھا جا سکتا ہے، دور سے آئے شو کیس میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور انسان آئے اور دیکھے، اور ممکن ہے دیکھنے سے بھی انسان کو جو ہے وہ شفا مل جائے. اگر ایسی کتاب کو ٹی وی کی ایڈورٹیزمنٹ میں یا آن لائن ایڈورٹیزمنٹ میں انسان کو دکھایا جائے تو کس قدر انسان کا شوق بڑھے گا کہ وہ جائے اور پیسہ خرچ کرے، کم از کم اس کتاب کو ہی دیکھ لے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھنے سے بھی ممکن ہے شفا انسان کو مل جائے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، کہ جس کے اندر تمام دردوں کی دوا ہے اس کتاب کے اندر، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی واقعی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، صرف خدا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کلمات ہیں، کیا مطالب ہیں، اور نہ صرف انسان کو انڈیویجول طور پر شفا عطا کرتی ہے بلکہ سوسائٹی کے اعتبار سے پورے معاشرے کو جو ہے وہ شفا عطا فرماتی ہے، تمام معاشرتی بیماریوں سے بھی اور انڈیویجول بیماریوں سے بھی، لیکن ہم اس کی قدر نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، اور جو چیز فری میں مل جاتی ہے اور بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے تو انسان اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کو بتایا جائے کہ ایک ایسا موبائل آیا ہے کہ جس کا کیمرہ اتنا بہترین ہے اور 50 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور 1 TB سے زیادہ اس کی ہارڈ ہے، سپیس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خصوصیات ہیں. انسان کو شوق ہوتا ہے ایسی چیزوں کو خریدنے کا، لیکن بالآخر عادت کی وجہ سے انسان قدر نہیں جانتا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں یہ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ میرا نبی قیامت کے دن شکایت کریں گے. وہ کیا ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی اکرم فرماتے ہیں قیامت کے دن فرمائیں گے کہ خدایا، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا ہے، مہجور کر رکھا ہے. کیوں قیامت کے دن، اور کیوں یہ نبی اکرم اشارہ کریں گے، دیکھیں هذا القرآن، اب وہاں پر قیامت کے دن آیا قرآن مجید اسی فارم میں ہوگا، اسی شکل میں وہاں پر ہوگا جس طرح یہاں پر ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے. ایک کتاب ہے، اس کی جلد ہے، اور اس کے جو ہے وہ اتنے زیادہ کاغذ ہیں اور ہینڈ رائٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس شکل میں قرآن ہوگا؟ نہیں. قیامت کے دن قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی تمام حقیقت کے ساتھ ہم سب کے آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا. قرآن تو صرف یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ الفاظ ایک خاص حقیقت سے جو ہے وہ نازل ہوئے، صحیح، وہ حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت کو اشارہ کرتے ہوئے شکایت کریں گے. تو یہ بالآخر ایک خطرناک بات ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس شکایت کے زمرے میں آ جائیں اور نبی اکرم ہماری بھی خدا نخواستہ شکایت کریں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں روزانہ کی بیسس پر. ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے خدا کی طرف سے جو ہمارے لیے عطا کی ہے. اب ممکن ہے کوئی پوچھے کہ ہم مہجوریت قرآن سے کیسے نکلیں, کیا طریقہ کار ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا بلکہ سب سے واضح اور آشکار جو ہے وہ رائے حل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان قرآن کی باتوں پر, قرآن کے مطالب پر, فرامین پر عمل پیرا ہو. اب عمل کیسے کریں؟ عمل کے لیے سب سے پہلا مقدمہ کیا ہے آپ بتائیں؟ کہ انسان جب کسی چیز پر عمل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس چیز کی طرف ہدایت حاصل ہونی چاہیے, اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ہدایت کو پڑھنا چاہیے, تلاوت کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا رائے حل, سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے, قدم بے قدم چلیں ہم, قدم اول سب سے پہلا قدم قرآن کی تلاوت, قدم دوم اس کو سمجھنا, قدم سوم سمجھ کر عمل پیرا ہونا. تو اس طریقے سے ہم مہجوریت قرآن سے نکل سکتے ہیں, ہم خود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اور قرآن کی اسی حقیقت کو اگر قیامت کے اندر وہ حقیقت آشکار ہوگی, ممکن ہے اسی دنیا میں یہ حقیقت آشکار ہو جائے. جیسے کہ روایات کے اندر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ظہور کے بعد قرآن کی حقیقت آشکار ہو جائے گی. صحیح, یہ حقیقت نہیں ہے قرآن کی, قرآن کی حقیقت آشکار ہوگی ظہور کے بعد. صحیح, کم از کم ہم زمینہ تو ہموار کر سکتے ہیں اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے. اس کا بھی طریقہ یہ کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں تاکہ وہ حقیقت سٹیپ بائی سٹیپ آشکار ہو ہماری زندگیوں کے اندر انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن, تمہارے گھروں میں قرآن سے کچھ نصیب ہونا چاہیے, یعنی قرآن کا کچھ یوسیج, اس کی امپلیمنٹیشن تمہارے گھروں میں ہونی چاہیے. فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنَ, اگر کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے, آنَسَ عَلَىٰ أَهْلِ, تو یہ قرآن اس اہل خانہ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا. ابھی ہم کس قدر مانوس ہیں قرآن سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس قدر ہم اپنے موبائل سے مانوس ہیں اس قدر یعنی انفارچونیٹلی قرآن سے مانوس نہیں ہے. اور جس طرح دیگر سوشل میڈیا اور دیگر کاموں سے ہم مانوس ہیں, قرآن سے مانوس نہیں ہے. قرآن صرف اوکیشنلی ہمارے جو ہے وہ زندگیوں میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے, لیکن موبائل, سوشل میڈیا اور کرکٹ کے میچز اور یہ ساری چیزیں اوکیشنلی نہیں بلکہ یعنی ہمیشہ ہمارے ساتھ محشور ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ قرآن ہمارے ساتھ محشور ہو. خوب, نبی اکرم کی یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے, دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں. وَكَثُرَ خَيْرُهُ, اور اس کی خیر, اس کی برکت زیادہ ہے قرآن کی, مادی بھی برکت ہے, معنوی بھی برکت ہے. اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتا, غور سے سنیں, اگر نہیں جانتا کم از کم قرآن کو کھول کر اس کے صفحات پر, اس کے پیجز پر نگاہ کرے, اس نگاہ کرنے کا بھی ثواب ہے. یعنی کیا ثواب ہے؟ یعنی مجھے یہ اس کا ثواب آخرت میں ملے گا؟ نہیں, اس کو دیکھنے سے کم اس کا ثواب مجھے دنیا میں ملے گا مختلف نعمتوں کے ذریعے. صحیح, یعنی اگر میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں محبت کی نگاہوں سے تو خداوند متعال دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ کوشش تو کر رہا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں پہلے اس کو دیکھیں گے آپ, جب تک کسی چیز کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ کیا بہترین چیز ہے جو نازل ہوئی ہے, تب تک تو سمجھنے کا جو ہے وہ مرحلہ طے نہیں ہوگا. बस कम से कम हम देखें तो सही कुरान को, जिस तरह हम अपने मोबाइल को स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है, अपनी उंगलियां घुमाते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, कम से कम कुरान को देखें हम मोहब्बत आमीज निगाहों से। वकान साकिनही मुमिनुल जिन, और जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वहां पर मोमिनीन जिन साकिन होते हैं, क्योंकि जिस तरह इंसान या मोमिन होता है या काफिर, जिन भी या मोमिन होते हैं या काफिर, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए वहां पर मोमिनीन में से जो जिन है, ठीक है, वो साकिन होंगे उस घर के अंदर। वल बैता इज़ा लम युक़रऊ फ़ीहि अल-क़ुरआन, और जिस घर में कुरान की क़िराअत ना की जाए, वहशा अला अहले, तो वो घर उसके लिए एक लिहाज से तंगी और यानी इंसान को तंगी महसूस होगी उस घर के अंदर, वहशत महसूस होगी। वकल खैरहू, और उस घर में खैरात कम हो जाएंगी। वकान साकिनही कफरतुल जिन, और उस घर में जिन जिन जो हैं वो साकिन हो जाएंगे, लेकिन कौन से, जिस घर में कम तिलावत की जाती है उस घर में काफिर जिन साकिन हो जाएंगे। और वैसे भी पाकिस्तान में जिन बहुत ज्यादा है, आप बेहतर जानते हैं उसे। तो कुरान की तिलावत इंशाल्लाह खुदा हमें तौफीक दे, और इंशाल्लाह मोमिनीन जिन जो है वो हमारे घर में साकिन हो, ताकि हम उनसे भी इस्तिफादा करें अपने मुख्तलिफ कामों में। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट यहाँ पर कि कुरान की जो है वो अहमियत क्या है, अगरचे अभी और भी पॉइंट्स हैं, नुकता है दो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये कि कुरान हिदायत की किताब है, सही, सबसे पहला यूसेज, और एक लिहाज से आप कह सकते हैं आखिरी यूसेज, पहला यूसेज आखिरी यूसेज, यानी पहला यूज आखिरी यूज। कुरान किस चीज के लिए? हिदायत के लिए। इसी वजह से कुरान के अंदर आया है हुदल लिन्नास, सही, हुदल लिल मुत्तकीन। क्यों दो ताबीरें आई हैं? एक दफा कुरान फरमा रहा है हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत, और एक दफा कुरान फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, यानी खास लोगों के लिए हिदायत, यानी वो लोग जो बातकवा हैं। ये इस वजह से है क्योंकि कुरान तमाम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, लोगों की जितनी भी कैटेगरीज हैं, मसलन कोई अनपढ़ है, कोई मसलन पढ़ना लिखना नहीं जानता है, सही, कोई पढ़ना लिखना जानता है लेकिन मुतवस्सित, सही है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जो है वो पीएचडी है, कोई डॉक्टरेट किसी ने किया हुआ, किसी ने बैचलर्स, किसी ने मास्टर्स, और हर इंसान का जो है वो लेवल ऑफ थॉट अलग है, हर इंसान अलग अंदाज में सोचता है, कोई बहुत अच्छा सोचता है, कोई कम अच्छा सोचता है, हर एक का लेवल ऑफ थॉट अलग है। कुरान तमाम लेवल्स ऑफ थॉट के लिए आया है, हर लेवल ऑफ थॉट की हिदायत के लिए आया है। बस कुरान जो है वो हिदायत की किताब है, जो सबसे पहली, देखें, जो सबसे पहली उम्मीद और तवक्को हमें कुरान से होनी चाहिए वो हिदायत है, सही। अलबत्ता बाकी बाकी जो दीगर पहलू और यूसेजेस कुरान के हैं वो अपनी जगह महफूज हैं, सही है, वो अभी मैं आपके सामने अहादीस भी लेकर आऊंगा, सही है। मसलन कुरान जो है वो इंसान को शिफा अता फरमाता है, और मुख्तलिफ बीमारियां इंसान की जो है वो खत्म करता है, चाहे वो मादी बीमारियां हों, जिस्मी बीमारियां हों, चाहे वो मानवी बीमारियां हों, बिलाखिर कुरान के अंदर ये सारी चीजें और खसूसियात मौजूद है। लेकिन सबसे पहली और उम्दा और वो खसूसियत जिसकी वजह से नाजिल हुआ है वो है हिदायत। अब जिस तरह पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि कुरान करीम से हिदायत लेने के लिए उस पर अमल पैदा होना जरूरी है, लेकिन अमल करने से पहले हमें एक और बात जानना जरूरी है। अभी मैंने आपसे ही कहा कि अमल करने के लिए आप तिलावत करें, वो एक बात है, दूसरी बात यहां पर ये कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कुरान की जब तिलावत करते हैं, उससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक चीज के बगैर मुमकिन नहीं है। वो क्या है? कुरान के साथ इतरत, कुरान के साथ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, सही, یعنی جب تک قرآن کے ساتھ میں اور آپ اہل البیت علیہ السلام کی مدد نہیں لیں گے، ان کی ہدایات نہیں لیں گے، تب تک قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے سکتے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، آپ سب نے یہ حدیث سنی ہے، معروف ہے، لیکن آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص ہمیں نقطہ یہاں بتایا اسی حدیث کے بارے میں۔ وہ حدیث معروف ہے، حدیث ہے ثقلین کے نام سے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ کہ انی تارکن فیکم الثقلین، صحیح، میں تمہارے ہاں، صحیح، ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گران بہا چیز، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک ان دو چیزوں سے تم تمسک کرتے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ، کتاب خدا، اور میری عترت، و عترتی اہل بیتی، صحیح، یہ پورا جملہ ہے، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ میرے اوپر وارد ہوں گے حوض پر۔ اچھا، اب آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، غور سے سنیں، یہ میں آپ کو ایک گولڈن نقطہ بتا رہا ہوں آیت اللہ بہجت سے، صحیح، جو عموماً جس کو ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ خود آیت اللہ بہجت کی جو شخصیت ہے اور اسی طرح دیگر علماء جو اس وقت موجود ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی شخصیات کو اور ان کی تعلیم کو اور جو ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کو درست انٹروڈیوس نہیں کیا گیا ہے ہمارے معاشروں کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم طلاب کا کام ہے جو حوزہ علمیہ میں پڑھتے ہیں اور پھر تبلیغ کے میدان میں وارد ہوتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم علماء کی درست معارفی کرائیں، انٹروڈیوس کریں ہم اپنے معاشروں کے اندر، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہمارے زمانے میں کون سے اولیاء خدا زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اولیاء خدا حقیقتاً ہوتے کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کے نمونے کیا ہیں آج ہماری زندگی کے اندر، اس ٹائم میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بالآخر خدا ہم سے ان کے بارے میں بھی پوچھے کہ تمہاری زندگی میں فلاں کنٹری کے اندر، فلاں محلے کے اندر ایک ولی خدا رہتا تھا، تم غافل رہے۔ آیت اللہ بہجت یہاں پر اس حدیث شریف کے بارے میں، حدیث ثقلین کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ حدیث شیعوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ حدیث شیعوں کے سیکرٹس میں سے ایک ہے، ون آف دا سیکرٹس آف دا شیعز، یہ حدیث۔ آپ بولیں گے سیکرٹ، راز، کیسے؟ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا نقطہ کہ قرآن اور اطلاع کے آپس میں جدائی نہیں ہے، اور یہ جدائی نہ ہونا ایسا نہیں ہے مثلا جس طرح ٹی وی کی زبان میں اور فلموں کی زبان میں ہے کہ میں تجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گا، اور یہ حقیقتاً جدا نہیں ہوں گے، کمپلیمنٹری جملہ نہیں ہے، صحیح ہے، تعارفی جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بیان فرمانے، بلکہ یہ دونوں ایک حقیقت واحدہ ہیں، قرآن اور اہل البیت ایک حقیقت واحدہ ہیں، اس وجہ سے جدائی پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں پر آیت اللہ بہجت اب یہ بیان فرماتے ہیں، قرآن، سب سے پہلا نقطہ کہ قرآن اور عترت کے آپس میں جدائی ممکن نہیں ہے، یہ حقیقتاً ایسا ہے، حقیقت عالم میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن اور اہل البیت وہ دو چیزیں جو واقعاً جدا نہیں ہوں گی، صحیح ہے، یہ تعارفی جملہ نہیں ہے جس طرح فلموں کی زبان میں ہے کہ میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا، میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گی، مطلب اعتباری نہیں ہے، صحیح ہے، اور تعارف کے جملے نہیں ہیں، بلکہ فیکٹس ہیں، حقیقت ہے یہ۔ اچھا، اب دیکھیں یہ وہ گولڈن جملہ ہے کہ اب ہم دور کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ بات مد نظر رکھیں کہ قرآن اور عترت کی آپس میں جدائی نہیں ہے، عترت یعنی اہل البیت، ائمہ معصومین علیہ السلام، 12 امام، 14 معصومین، صحیح۔ اب ہم کہاں پر ہیں، کس زمانے کے اندر ہیں، زمانہ غیبت، صحیح، غیبت امام زمان علیہ السلام. اس روایت کی اساس پر، غور سے سنیں، اس روایت کی اساس پر، بنیاد پر ہم نے اگر قرآن کے ساتھ رابطہ برقرار کر لیا، صحیح ہے، یہ قرآن اہل البیت سے جدا نہیں ہے، اب ہم اس قرآن سے رابطہ قائم کر لیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے امام سے بھی رابطہ قائم کر لیا ہے، امام سے بھی ہم متصل ہو گئے ہیں، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے اٹیچمنٹ سے، امام سے بھی، امام معصوم علیہ السلام سے بھی ہم متصل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جدائی ممکن نہیں ہے. ابھی تو بات ہوئی حدیث ثقلین میں کہ جدائی ممکن نہیں ہے، صحیح ہے. بس یہ دو، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جدا بھی نہیں ہے، تو یہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں در حقیقت ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت، حقیقت ہے واحدہ، حقیقت ہے واحدہ. پس اگر یہ حقیقت واحدہ ہے اور قرآن کی طرف رجوع کرنے سے، امام سے انسان متصل ہو جاتا ہے، بس دوران غیبت کا جبران ہو جاتا ہے، اس سے غیبت کا جبران ہو جاتا ہے. غیبت کو کوئی معنی نہیں ہے یہاں پر. اگر میں چاہتا ہوں کہ امام مجھ سے کنیکٹڈ ہو جائیں اور میں امام سے کنیکٹڈ ہو جاؤں، قرآن کی تلاوت کروں میں، صحیح ہے. تو یہاں پر اس حدیث ثقلین آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ شیعت کے اور شیعوں کے اسرار اور رازوں میں سے ایک راز ہے، صحیح ہے، سر من اسرار الشیعہ. بس یہاں سے غیبت کا جو ہے وہ دوران اور غیبت کی جبران ہو جاتی ہے، غیبت کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم دوبارہ، اب میں آپ سے درخواست کروں کہ آیت اللہ بہجت کی اس بات کے اوپر آپ غور کریں، اس کو لکھیں، صحیح، اور اس کو اپنے اندر دریافت کریں، اپنے اندر محسوس کریں کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یعنی میں امام سے متصل ہو رہا ہوں. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے تلاوت کر رہے ہیں قرآن کو، صحیح، آپ نبی اکرم کی زبانی قرآن کو سن رہے ہیں. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آج کا جو سیشن ہے اور کل کا سیشن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اور انسان دنیا سے پہلے کے قصے میں وارد ہونے سے پہلے ہمیں کم از کم یہ معلوم ہو کہ قرآن کی کیا حقیقت ہے. ہم تو ظاہر سی بات ہے ساری حقیقت نہ میں دریافت کر پاؤں گا نہ آپ، صحیح ہے. ہم تو بالآخر جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قرآن کی حقیقت قیامت میں اور ظہور کے بعد جلوہ گر ہوگی، تجلی ہوگی اس کی. لیکن جو علماء نے، اساتید نے، ائمہ علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف ہماری زبان میں اشارہ کیا ہے، کم از کم وہ زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک حد تک آگاہی تو ہو ہمیں کہ قرآن ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جو زندہ ہے، زندہ حقیقت. ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ الفاظ ہے قرآن، یہ آیات، صحیح، یہ بس الفاظ ہیں، نہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں اور زندہ حقیقت ہیں، اور ایسی زندہ حقیقت ہیں جو فعال ہیں، ایکٹیو ہیں. ہمارے ایک استاد نے، جب ان کے درس تفسیر میں ہم جایا کرتے تھے، ابھی کورونا کی وجہ سے وہ درس بھی جو ہے وہ فی الحال چھٹی ہو گئی ہے اس کی، کہ خدا انشاءاللہ اس کورونا وائرس کو تمام دنیا سے محو فرمائے بحق کے قرآن، بحق کے اتدت انشاءاللہ. انہوں نے جب سورہ آل عمران کی تفسیر کا آغاز کیا تو انہوں نے یہی بات فرمایا کہ قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جو زندہ ہے اور فعال ہے. یعنی جب انہوں نے سورہ آل عمران کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سلام کرتے ہیں سورہ آل عمران پر. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ فقط نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جو اس خزائن الہی سے یہاں نازل ہوئی ہے اس دنیا کے اندر. خدا کے مختلف خزانے ہیں، صحیح، یہ آیت بھی ہے اس حوالے سے سورہ حجر کے اندر کہ خدا کے خزانے ہیں، ان خزانوں سے یہ حقائق اس دنیا میں ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں سورہ آل عمران پر میں سلام کرتا ہوں، तो ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ये सलाम करना, और वहां से जवाब भी आता है। बस कुरान एक ऐसी हकीकत है जो जिंदा है, फ़ाल है, एक्टिव है। तो हम इसको फकत किताब ना समझें, इसको फकत अल्फाज ना समझें, दूसरी किताबों की तरह इस किताब को ना समझें। और भले एक ये पॉइंट, एक और पॉइंट ये कि उलमा यहां पर ये फरमाते हैं कि अच्छा वो बात तो हो गई, जाहिर सी बात है, इसी वजह से चूंकि ये हकीकत है, फैक्ट है, तो हम जब कुरान के महजन में आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत इस्मत व तहारत की के महजन में है। ओके, अब यहां पर दो हदीसें मैं आपके सामने एक तोहफे के तौर पर ला रहा हूं, वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन हाजल कुरआना मअदुबतुल्लाहि तआला, यकीनन कि ये कुरान खुदावंद मुताल का फैला हुआ दस्तरखान है, फैला हुआ सुफरा है। फतअल्लमू मिन मअदुबतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मस्तताअतुम, तो जिस कदर तुम्हारे लिए मुमकिन है खुदा के इस सुफरे से इस्तिफादा करने की कोशिश करो, जिस कदर तुम्हारी ताकत में है, इस्तिताअत में है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लकद तजल्लल्लाहु लिइबादिही फी कलामे वलाकिन ला युबसरून, यकीनन खुदावंद मुताल अपने बंदों के लिए, देखें खुदावंद मुताल अपने बंदों के लिए अपने कलाम में तजल्ली करता है। अगर आप खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं कुरान की तिलावत करें, लेकिन इमाम क्या फरमाते हैं, वला किल्ला युबसिरून, लेकिन उनकी निगाहें इस तक उस तक नहीं पहुंचती, यानी हम खुदा को जाहिर सी बात है अपनी जिस्मानी आंखों से नहीं देख सकते, सही है। लिहाजा ये सारे हमारे पास देखें फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसों की इन्वेस्टमेंट के ये सारी सर्विसेज खुदा ने हमारे लिए मुहैया की हैं, तो क्यों हम इससे इस्तेफादा नहीं करते? अगर हम इससे, इन चीजों से इस्तेफादा करें, इन हकायक से इस्तेफादा करें, तो वाकया हमारी दुनिया की भी मुश्किल हल हो सकती हैं, आखिरत की भी मुश्किल हल हो सकती हैं। हम दुनिया को भी आबाद कर सकते हैं, आखिरत को भी आबाद कर सकते हैं। चौथा नुकता इस सेशन में यह है कि अदब, कुरान की निस्बत अदब और मोहब्बत, कि आयतुल्ला बहजत फरमाते, मैंने ये नुक्ता बयान कर चुका हूं आपके सामने कि अगर आप कुरान को और मैं कुरान को, इंसान अगर नहीं पढ़ना जानता, कम अज कम मोहब्बत के साथ कुरान के सफहात को निगाह करें, कम अज कम मोहब्बत के साथ। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने मुताल देख रहा है इस शख्स के अंदर कि इसके अंदर तलब मौजूद है, चूंकि तलब मौजूद है तो ये मोहब्बत के साथ देख रहा है, बस खुदा उसकी तलब को इजाबत करेगा, और ये मोहब्बत से निगाह करने के बाद उसको समझने की भी ताकत, पढ़ने की भी उसको कुदरत अता फरमाएगा। बस हम कोशिश करें इस महीने के अंदर, माह मुबारक रमजान है, कोशिश करें अपनी जिन चीजों को हम आदत के साथ उन चीजों को हम हाथ लगाते हैं, जैसे मोबाइल है और सोशल मीडिया में हम बिजी रहते हैं, आदत, क्योंकि आदत हो चुकी है, चूंकि आदत है तो ठोस इरादा नहीं करना पड़ता, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए इरादा करना पड़ता है, और वो भी ठोस। बाज़ों का इंसान 10 दफा इस्तखारे निकालता है कि मैं कुरान की तिलावत करूं ना करूं, तो बजाय इसके कि हम इस महीने थोड़ा मोबाइल की तरफ कोशिश करें कि तवज्जो हम कम करें और ड्रामों की तरफ तवज्जो कम करें, अगरचे माह रमजान में रिलीजियस ड्रामे भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, देखना भी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ इसके ऊपर भी ज्यादा तवज्जो करें, कलाम खुदा की तरफ, हम देखें खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए क्या खूबसूरत हदीस है, कितनी खूबसूरत हदीस है, मल्लम यशफहिल कुरान, जिसे कुरान शिफा नहीं अदा अता कर सकता, फला शफाहुल्ला, जिसे कुरान शिफा नहीं बख्शता खुदा भी उसको कभी शिफा नहीं बख्शेगा। बस शिफा कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम फरमाते कि कलामुल्लाही दवाउल कुलूब, कलाम खुदा कुलूब की और दिलों की दवा है। देखिए बेहतरीन بس قرآن محبت کے ساتھ آداب کے ساتھ اس کے محضر میں آئے. دیکھیں خدا نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں, کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اس پورے رمضان میں انسان ہے, انسان دنیا سے پہلے ہم کہاں تھے, ہماری حقیقت کیا ہے. خدا نے ہمیں اسی وجہ سے بھیجا ہے تاکہ ہم اس اپنا حقیقی محبوب, اپنا حقیقی معشوق کو ڈھونڈ سکیں. حقیقی معشوق کون ہے؟ خود خداوند متعال ہمارا حقیقی معشوق ہے. اور ائمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال جو کہ ہمارا حقیقی معشوق اور محبوب ہے, وہ اس کلام میں متجلی ہے. تو جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو در حقیقت اس محبوب کی طرف رجوع کر رہے ہیں, اور جب محبوب کی طرف رجوع کریں گے تو نہایتاً اور نتیجتاً خدا ہمیں ان کمالات الہی سے, الہی کوالٹیز اور صفات سے مزین کرے گا. صحیح ہے؟ بس ہم کوشش کریں قرآن کی طرف رجوع کریں اس نگاہ سے, اس عینک سے. اب یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے, مرحوم آخوند درود آبادی رحمت اللہ علیہ, جو کہ ایک بہت ہی ناشناختہ علماء میں سے ایک عالم ہے, ان کے حالات زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں یعنی مشہد مقدس میں انہوں نے بیتوتا کیا ہوتا ہے. بیتوتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات گزارنا. یہ علماء کی سیرت رہی ہے کہ بعض اوقات حرم میں 3 راتیں 4 راتیں جو ہے وہ بیتوتا کرتے ہیں, وہاں پر رکتے ہیں اور 3 راتیں وہاں پر گزارتے ہیں. تو انہوں نے بھی حرم امام رضا علیہ السلام میں بیتوتا کیا, اور اس بیتوتا کے دوران انہوں نے خدا سے یہ مانگا کہ خدایا مجھے معرفت قرآن و عترت عطا فرما. اور وہ اس ان دنوں کے اندر جو ہے وہ مسلسل اس طلب میں جو ہے وہ مشغول تھے کہ مجھے کہیں مجھے کسی طرح یہ معرفت عطا فرما خدا خدایا. ایک رات وہ خواب دیکھتے ہیں, خواب میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک حقیقت کو پلایا جا رہا ہے. صحیح ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء کے لیے مخصوص ہے البتہ, جو یہ البتہ یہ ایسے یہ وہ خواب ہیں جو ہمارے علماء نے دیکھے ہیں. جب انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے, یہ عالموں کے لیے علماء کے لیے مخصوص یہ خواب ہیں کہ جب انسان اور ایک عالم خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک زلال اور خوبصورت حقیقت کو, شربت کو پلایا جا رہا ہے, یعنی اس کے وجود میں علم و معرفت الہی و معرفت قرآنی کو نوش اور اس حقیقت کو پلایا جا رہا ہے, یعنی جب وہ اٹھے گا بعد میں اس خواب سے, یعنی وہ اپنے وجود میں محسوس کرے گا کہ میرے اندر اس وقت معرفت اہل البیت کو سمجھنے کی صلاحیت آ گئی ہے. تو انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا کہ ایک حقیقت انہیں پلائی جا رہی ہے. اب جب وہ اٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اب اس خواب کے بعد جب بھی میں قرآن کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں, تو ایک نئی حالت, ایک نئی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب میں دعاؤں اور روایات اور احادیث کی طرف رجوع کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک معلم مجھے ان حقائق کی تعلیم دے رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ آثار ہیں. اگر انسان کے اندر طلب موجود ہو, آپ کے اندر بھی طلب موجود ہو, دوسرے انسانوں کے اندر بھی طلب موجود ہو, خدا عطا فرماتا ہے بالآخر. یہ صرف علماء کے ساتھ البتہ اس طرح سے مخصوص نہیں ہے. معرفت حاصل کرنا تمام طبقات کے لیے ضروری, تمام مومنین کے لیے ضروری ہے, نہ صرف علماء کے لیے. آیت اللہ بہجت ایک اور خوبصورت بیان میں یہ فرماتا ہے کہ اس حقیقت عظیم یعنی قرآن, اس حقیقت عظیم سے ہماری محرومیتیں یعنی ہم جو محروم ہیں اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے, واقعاً ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے. اور یہ جو محرومیتیں ہم نے اپنے اختیار سے اپنائی ہیں, ہم نے اپنے اختیار سے اپنائی ہیں, کیوں ہمیں یقین نہیں ہے؟ مثلاً مجھے یقین نہیں ہے اس کے اوپر, مجھے قرآن کی آیات کے اوپر یقین نہیں ہے, اس کے آثار اور ایفیکٹس کے اوپر یقین نہیں ہے. میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ واقعی یقین نہیں ہے. اب میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں, اب آپ خود نتیجہ نکالیں کہ ہمیں واقعی اس طرح سے یقین ہے یا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ یا آپ کہہ لیں ساتھی کے ساتھ ایک سمندر کے کنارے تھے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ چلو اس پانی کے اوپر چلتے ہیں. وہ پریشان کہ کیسے چلیں گے ہم پانی کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر یقین کے ساتھ کہو, صحیح ہے, بسم اللہ کہو یقین کے ساتھ اور اس سمندر کے اوپر چلنا شروع کرو, تم دیکھو گے کہ تم سمندر کے اوپر چل رہے ہو, ڈوبو گے نہیں تم. اس نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پانی کے اوپر چل پڑے, صحیح, اور ان کے ساتھی نے بھی بسم اللہ کا یقین کے ساتھ اور وہ بھی پانی کے اوپر چل پڑے. اب دونوں پانی کے اوپر جا رہے ہیں. اب بیچ میں اس کو ایک خیال آتا ہے, ایک وسوسہ آتا ہے کہ اچھا اگر حضرت عیسیٰ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں, تو مجھ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے؟ لیکن یہ شیطانی وسوسہ ہے. جیسے یہ وسوسہ اس کے ذہن میں آیا فوراً پانی کے نیچے فوراً ڈوبنے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر بالآخر ان کو بچایا. تو دیکھیں یہ یقین کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ہمیں یقین ہے ان معارف کے اوپر؟ آیا ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری ہدایت بھی, یہ کلام اللہ ہماری ہدایت بھی کرے گا اور ہماری مشکلات بھی حل کرے گا؟ یقین یقین یقین. اب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قصص الانبیاء, انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں اس حوالے سے علماء کیا فرماتے ہیں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب آداب الصلاة کے اندر صفحہ نمبر 186 میں یہ فرماتے ہیں کہ اس صحیفہ الہی میں یعنی اس قرآن کے اندر انبیاء کے بھی قصے ہیں, اولیاء کے بھی قصے ہیں اور حکماء کے بھی قصے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ بعض شخصیات ایسی ہیں قرآن کے اندر جو انبیاء نہیں ہیں, مثلا حضرت خضر علیہ السلام, ذوالقرنین, حضرت مریم سلام اللہ علیہا, لقمان حکیم. صحیح ہے, یہ سارے اولیاء خدا میں سے شمار ہوتے ہیں, انبیاء میں سے نہیں بلکہ اولیاء. تو یہ قصے موجود ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر انبیاء اور اولیاء کے جو قصے آئے ہیں وہ کس مقصد سے ہیں, کیوں کیوں خدا نے انبیاء اور اولیاء کے قصے قرآن کے اندر درج کیے ہیں, ہمارے لیے نقل کیے ہیں. وہ دو اعتبار سے, دو اعتبار سے غور سے سنیں. ایک ایک یہ کہ خداوند متعال نے کس طرح انبیاء کی تربیت کی ہے, یعنی ان قصوں میں ہمیں ایک یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خدا نے انبیاء کی کس طرح تربیت کی ہے. صحیح, ایک دو خداوند متعال نے انبیاء کے قصوں کے ذریعے ہماری تربیت کس طرح کی ہے. صحیح ہے, دیکھیں تربیت کے دو پہلو ہیں کہ ایک تو خدا نے انبیاء کی کس طرح تربیت کی ہے, دو خدا نے ہماری تربیت, ہم انسانوں کی تربیت انبیاء کے ان قصوں کے ذریعے کس طرح کی ہے. ہمیں جو ان سیشنز میں دیکھنا وہ یہ دوسرا پارٹ ہے. صحیح ہے, ہمیں اس پہلے پارٹ سے فی الحال کام نہیں ہے. صحیح ہے, وہ مشکل بھی ہے اور آسان نہیں ہے. ہم اس دوسرے جہت میں آتے ہیں کہ ان قصوں کے ذریعے ان قصوں کے اندر وہ تربیتی نکات کیا ہیں جو ہماری تربیت کے لیے مہم ہے. صحیح ہے, اسی وجہ سے علامہ طباطبائی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خدائے سبحان نے قرآن کریم کے اندر 2,200 سے زیادہ آیات, 2,200 سے زیادہ آیات انبیاء کے قصوں کے بارے میں نازل کی ہیں. دیکھیں کتنی زیادہ آیات, کتنی آیات ہے قرآن کے اندر, 6,000 سے زیادہ. ان 6,000+ سے زیادہ آیات میں سے 2,200 آیات سے زیادہ آیات انبیاء کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ کوئی معاملہ ہے یہاں پر. صحیح ہے, کوئی سیریس بات ہے جس کی وجہ سے خدا نے 2,200 آیات, اٹس ناٹ اے جوک, کوئی جوک نہیں ہے یہاں پر. صحیح ہے, خدا جو کام کرتا ہے حکیمانہ کرتا ہے, بغیر حکمت کے کوئی کام انجام نہیں دیتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ یہ حکمت یہاں پر کیا ہے خداوند کی کہ ان اس قدر آیات یہ موجود ہیں. یعنی اگر ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ آیات, ہم باقی آیات کو فی الحال نہ دیکھیں, इन 2200 आयात को देखें तो हमारी निजात के लिए काफी हैं यही आयात। अब मसला आप देखें, उलमा ये फरमाते हैं, अब ये देखिए ये बहुत, ये आखिरी नुकता है इंशाल्लाह और उसके बाद हम सेशन तमाम करेंगे, वो ये कि ये जो उलमा फरमाते हैं कि किस्सा हजरत आदम का जो किस्सा है अलैहिस्सलाम और उनके दरख्त का जो किस्सा है, उलमा फरमाते हैं कि ये कुरान और अहलुल बैत के राजों में से एक राज है, यही किस्सा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुरान और उलूम कुरान और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के मआरिफ में से एक सीक्रेट है। ये क्या मतलब सीक्रेट है, यानी इस सीक्रेट के अंदर, इस किस्से के अंदर अजीम तरीन मआरिफ इलाही पोशीदा है, छुपे हुए हैं। उलमा फरमाते कि अक्सर अखलाकी और अहकामी अकीदती मआरिफ और मतालिब इस किस्से में, खिलकत आदम के किस्से में मौजूद है। बस इसका मतलब ये सिर्फ खिलकत का किस्सा नहीं है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया और उन्होंने जो है वो शजर ममनुआ की तरफ रुजू किया, फल खाया, जमीन पर आ गए, तमाम, और आधे घंटे की फिल्म बन गई। नहीं, इसके अंदर तो वो तमाम तरबियती नुकात मौजूद हैं किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर। अगर ऐसी बात है कि इंशाल्लाह उम्मीद है माह रमजान के इख्तिताम तक ये बात साबित हो जाएगी इंशाल्लाह, उसका मतलब ये होगा कि हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस कदर इग्नोर किया है, किस कदर नजरअंदाज किया है। लेकिन जिस तरह हम बाज अहमा अलैहिस्सलाम को, मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस कदर अहमियत देते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम को किस कदर अहमियत देते हैं, लेकिन इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को इस कदर अहमियत नहीं देते हम। सही, इसी तरह अंबिया में से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अहमियत देते हैं लेकिन दीगर अंबिया को अहमियत नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निगाह नहीं है, हमने अंबिया को एक और निगाह से देखा है। इंशाल्लाह कल हम जब अंबिया के बारे में बात करेंगे आपके सामने तो आप देखेंगे क्या आली तरीन निगाह मौजूद है इन हस्तियों के हवाले से, कि वाकई जिसकी कदरदानी हमने नहीं की है। इंशाल्लाह ये हस्तियां हमें माफ करें जो इनका हक हमने हमने जाया किया है। इंशाल्लाह खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदाया बेहक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बेहक के अंबियाए दीगर अलैहिस्सलाम, बेहक के अहलुल बैत इस्मत व तहारत अलैहिस्सलाम हमें माह रमजान के अंदर इन मआरिफ को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर वो तलब ईजाद करे कि इन हकायक को हमारी हद तक, सही, हमारी हद तक जो हमारी ज़र्फ़ियत है, जो हमारी इस्तेआत है, जो हमारी ताकत है, तवान है, उस तवान के हद तक हम इन हकायक को सीखने की इंशाअल्लाह कोशिश करें और खुदा हमें इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।